زندہ بانو ملتے اجازت حسین کو بس
شفا کیوں کہتے ہیں؟
क्योंकि उसको जैसे ही खाया जाए हर मरज के लिए शफा है, हालत इंतजार नहीं है उसके अंदर। तो परवरदिगार फरमाता है कुरान के बारे में, शिफाउन लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे दिनों में अमराज है उसमें कुरान, उसके लिए कुरान में शिफा है। यानी तुम कुरान के दरवाजे तक आ जाओ, कुरान की हालत दवा की माने नहीं है कि खाओ हो सकता है शफा हो सकता है ना हो, बल्कि कुरान खुद बदल खुद शफा है। जैसे ही कोई कुरान के दरवाजे पर आएगा, कुरान के दामन से मुतमस्सिक रहेगा, उसे शफा मिल जाएगी, और क्योंकि कुरान खुद शफा है। शफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन। कुरान देखिए, कुरान का अंदाज, अब ये जाहिर सी बात है माह मुबारक है, मुहर्रम सफर की मजालिस है, नहीं अंदाज यकीनन मुख्तलिफ है रमजान मुबारक के दुरूस का या मजालिस का, क्योंकि कुरान दुआ मुनाजात से बहुत गहरा ताल्लुक है। और दुआ कुरान मुनाजात की कहां तक लेके जाती है, यह हमें कैसी जगह पर लेके जाती है कि जो आइम्मा चाहते हैं। लिहाजा मुहर्रम और सफर की मजालिस का मकसद भी विलायत तक जाना है, माह मुबारक के रोजों का, नमाज का, इबादतों का, मजालिस का जो माह मुबारक के रमजान में होती हैं, उनका मकसद भी है कि विलायत तक पहुंचा जाए। लेकिन जाविया निगाह दूसरा होता है। रमजान में आप तैयार होते हैं अमल के लिए, इबादतों के लिए, माह मुहर्रम में इबादत जरा दूसरे अंदाज से अंजाम दी जाती है, माह मुबारक के रमजान में इबादत जरा दूसरे अंदाज से, इबादतें दोनों महीनों में होती हैं, अंदाज और जाविया मुख्तलिफ होता है। तो माह मुबारक रमजान, इसमें परवरदिगार आलम ने हमें एक ऐसा प्रोग्राम दिया है, कैसा निजामुल औकात दिया है, एक टाइम टेबल ऐसा दिया है कि वो कहां तक लेके जाना चाहता है। इस टाइम टेबल को देखकर बड़ी तवज्जो कीजिएगा, कहां तक का सफर करना चाहता है। फरमाया मासूम ने रहमतुल्लाह व इमरान, खुदा रहमत करे अपनी उस शख्स पर कि आलिम मिन ऐन व इला ऐन, खुदा रहमत करें उस शख्स पर कि जो ये जान जाए कि वो कहां से आया है और उसे कहां जाना है, क्यों खल्क किया गया। जब मासूम ये कहें कि रहमत है खुदा की उस शख्स पर जो ये जान ले कि कहां से आया है और उसे कहां जाना है, तो इसका मतलब ये कि बड़ी अहम बात है। ये समझते हैं परवरदिगार आलम ने अंबिया को भेजा, नबी अकरम को भेजा। मैं ये बात कहना चाहता हूं इस वक्त पहले बता दूं कि तमाम इबादतों का मकसद क्या है, रोजे का मखसूसन मकसद क्या है, हम कहां तक जाएं, कहां तक पहुंच जाएं। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने बड़े अजीब अंदाज से गुफ्तगू फरमाई है। देखिए, मैं गुफ्तगू इससे पहले कि आगे बढ़ाऊं, एक वजाहत आपके सामने क्लियरिफिकेशन पेश कर दूं कि मैं जो पढ़ता हूं, देखता हूं किताब, कुरान, दुआ की किताबें, जो भी चीजें हैं मुताले में होती हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात, हदीस, आया, जिस हद तक मेरी कोशिश होती है मुमकिन है, जो भी समझ में आता है, जो भी समझ में आने का मतलब ये नहीं कि जो भी समझ में आ गया, मतलब आयात और रिवायत की रोशनी में, उलमा ने जो किताबें लिखी हैं, जो ज़हमतें की हैं उनकी रोशनी में, जो चीज इंसान समझता है कुरान और अहले बैत की अहादीस के जरिए, वो हमारी जिम्मेदारी कि आप तक पहुंचाए। और इस जिम्मेदारी को अदा करने में हो सकता है बहुत सी बातें आपकी समझ में ना आए, हो सकता है कभी मेरा बयान नाकिस हो सकता है कभी आप थके हुए हैं, हो सकता है कभी आपका जहन कहीं और है आपकी समझ में ना आए, हो सकता है कभी आप देखें मौलाना ने आज तो बोर कर दिया। लेकिन ये तमाम बातें मुझे नहीं रोक सकती कि मैं जो चीज समझता हूं और समझा हूं और जो आया और रिवायात जिन चीजों की तरफ इशारा कर रही है वो आपको ना बताऊं। एक मोमिन जो पूरे दिन मेहनत करके थका हारा दफ्तर से कामकाज के बाद आया है, फर्श अदा पर बैठा है, अगर उसे वो चीज न बतलाई जाए कि जिसकी उसे जरूरत है और वो चीज दे दी जाए कि जिसकी उसे जरूरत नहीं है, तो ये आप पर जुल्म है। बच्चे को भूख लगी है जबरदस्त, लेकिन आप उसे चॉकलेट दे दें, लॉलीपॉप दे दें, नुकसानदेह है उसके लिए, शुगर लेवल उसका हाई हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन जो गजाइयत की कमी है वो उसके बदन में आ जाएगी। तो जरूरी नहीं है, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज आपका शुगर लेवल हाई कर दे तो वो आपके लिए मुफीद भी हो। आप कहेंगे साहब एक कप चाय का पीकर मजा आ गया, दो बजे रात तक जागा, डट के काम किया। हुजूर, चाय का कप एक फेक एनर्जी थी जो आपके बदन में पहुंची, एक झूठी एनर्जी थी, असल में आपको 10-11 बजे सो जाना चाहिए था। आपको लगा आप दोबारा फिट हो गए, कहवा पीकर, कॉफी पीकर, और आपने 2-3-4 बजे तक काम किया, नहीं, یہ آپ کو زبردستی کھینچ رہی تھی آپ کے بدن کی گاڑی کو یہ کافی. ضرورت آپ کو تھی 10-11 بجے سو جانے کی تاکہ وہاں سے 5 بجے اٹھو اور ایک نئے دن کا آغاز کریں تازہ دم ہو کر. تو اگر آپ کو کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ نے چاکلیٹ کھا لی, تو یہ مت سمجھیے کہ چاکلیٹ نے آپ کے بدن کی پوری غذائیت کی ضرورتوں کو پورا کر دیا. شوگر لیول تو آپ کے بڑھا دیا جس کی وجہ سے نقاہت ختم ہو گئی. تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ جو چیز آپ کے دل کو کھا رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, وہ چیز آپ کے لیے ضروری بھی ہے. چاہے وہ ممبر کی گفتگو ہو, چاہے وہ دوہان کا دوہا ہو, چاہے مرضیا ہو, کیا چیز آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اگر کسی بھی عالم کی تقریر میں بابودہ سے مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا جب تک موجود ہوں یہاں پر, کہ اگر کوئی آپ کو قرآن اور اہل بیت تک نہ لے جا پائے, ناکام ہو جائے, تو خامی ہے وہاں پر. اور اگر آپ کسی ایسی مسجد میں جائیں, چاہے وہ شیروانی اور ٹوپی والے حضرات ہوں یا سر پر ہمامہ اور کاندھے پر ہمائے ہوں, اگر مسجد سے آپ اٹھے اور آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہ بڑھے یا آپ کو عمل کی جانب مسجد رغبت نہ دلائے, سمجھ لیجیے یا آپ میں کھوٹ ہے یا مسجد کھوٹی تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر اہل بیت ہو اور ذکر اہل بیت کے بعد مومن کا دل مائل نہ ہو اہل بیت کی جانب. امیر مومن کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے, پنجتن کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے, ولایت کے مرتبے پر اس انداز سے پہنچے آدمی کہ پھر وہ یہ نہ کہے. دیکھیے ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ایک آدمی بہترین نمازیں پڑھے, بہترین روزے رکھے, خمس بھی دے, حج بھی کرے, اگر کبھی اس کی اپنے امام سے ملاقات ہو, وہ اپنے امام سے پوچھے کہ مولا کیا میرا عمل تمام قبول ہے, اور امام کی کہنے کہ تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں ہے, تو وہ یہ نہ کہے امام سے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے مولا, میں نے تو بہترین انداز سے کیا ہے عمل. نہیں, ولایت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہے کہ جو وہاں سے فیصلہ میرے لیے ہوگا مجھے منظور ہے. توجہ کریں گے, تو بجائے اس کے مومن یہ کہے کہ مولا میں نے تو نمازیں صحیح پڑھی ہیں پوری, آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میری نمازوں قبول نہیں ہے. اگر مومن یہ کہے کہ مولا پھر آپ بتائیے اب میں کیا کروں, یہ ولایت کی منزل ہے. امام سے کٹ حجتی بحث نہیں کی جا سکتی. اور ولایت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں باقیہ سنا چھٹے امام کی خدمت میں صحابی آیا, کہا مولا خراسان میں 1 لاکھ ننگی تلواریں آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں. کہا کہ اچھا, کہا کہ جی مولا. کہا کہ اچھا جاؤ تنور کو جلاؤ اور اس میں بیٹھ جاؤ. کہا کہ مولا کوئی گناہ ہو گیا ہے کیا جو سزا دے رہے ہیں؟ اقرنی اقالک اللہ, میری غلطی کو معاف کیجیے, خدا آپ کی غلطیوں کو معاف کرے. کہا 1 لاکھ ننگی تلواریں آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں, اور کہا امام نے یہ کہا کہ جاؤ تنور میں بیٹھ جاؤ, مولا خدا آپ کے گناہ معاف کرے, آپ مجھے معاف کیجیے. یہ معرفت ہے جو یہ سمجھے گا کہ مولا بھی اس کی طرح کے ہیں, کوئی چیز مولا کی غلطی خدا معاف کرے, آپ میری غلطی معاف کیجیے, تو اسے حق نہیں ہے کہ مولا کی نصرت کے لیے آئے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اتنے میں ہارون مکی تشریف لائے, جدید الصدر صحابی چھٹے امام کے, سلام کیا, امام نے کہا جاؤ تندور میں ہاتھ جلاؤ اور بیٹھ جاؤ. روایت کے الفاظ ہے کہ ہارون مکی نے اپنی نالیت اپنے ہاتھوں سے اٹھائی, سلام کا جواب دیا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ مولا کیا غلطی ہو گئی ہے, نعوذ باللہ, کہ آج مزاج برہم ہے, کچھ خفا ہے مجھ سے, ابھی آیا ہوں, چائے پانی کو پوچھا تھا, کچھ سوال کیا, کہہ رہے تندور میں بیٹھ جاؤ. کہا جاؤ تندور میں بیٹھ جاؤ, ڈھکنا اٹھایا, تندور میں بیٹھ کر ڈھکنا رکھ دیا گیا. اب یہ خراسانی جو آیا تھا پریشان, کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو, کہا کہ مولا دیکھ لیجیے غریب کو کیا اس کے اوپر مصیبت آئی ہے. امام نے کہا خود جا کے دیکھو. آپ نے اسے ڈھکنا ہٹایا تو آگ بجھ چکی تھی, اور ہارون مکی چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایسے کتنے ماننے والے. کہا مولا ایسا ایک بھی نہیں ہے. کہا کہ جاؤ پھر بعد میں آزاد میرے الفاظ میں. تو یہ ولایت کا مرتبہ ہے کہ انسان مولا کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کے بارے میں یہ نہ کہے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں. اب اس پر گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے, لیکن مثال دے کر میں آگے بڑھ جاؤں گا. اسی لیے کہا ان میں معصومین نے متعدد حدیثیں ہیں ایسی کہ ان حدیثنا صعب المستصعب, ہماری حدیث ہماری روایات کو سمجھنا, اس کا بوجھ اٹھانا بہت کٹھن ہے, اور کٹھن سے کٹھن تر ہے, مشکل سے بھی زیادہ مشکل ہے. ایک ایسی مشکل ہے جو واقعی بڑی کٹھن مشکل ہے. ان حدیثنا صعب المستصعب, ہماری حدیث بڑی کٹھن ہے, اس کا بوجھ اٹھائے کوئی. لا یحتمل ہوا, ہماری احادیث کا ہماری بات کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا, الا ملک المقرب اور نبی المرسل. ہماری بات کا بوجھ ہماری حدیث کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے کہ جو نبی مرسل ہو یا فرشتہ ہو مقرب بارگاہ الہی کا، او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. تین گروہ بتائے چھٹے امام نے کہ دیکھو ہماری حدیث کا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے، یا تو ایسا پیغمبر ہو کہ جو بارگاہ الہی میں مقرب ہو، نبی مرسل ہو، یا ملک مقرب ہو، ایسا فرشتہ ہو جو پروردگار کی بارگاہ میں بہت نزدیک ہو، یا وہ مومن ہماری حدیث کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ خدا نے جس کے دل کا ایمان کے سلسلے میں امتحان لے دیا ہو. یعنی کیا مطلب؟ معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ولایت ہماری آسان چیز نہیں ہے کہ تم جس کو کھیل سمجھو. ہر انسان جو دو رکعت نماز پڑھ لے، چار رکعت نماز پڑھ لے، رمضان میں بیکا یا اللہ کہہ دیا، زیارت پر چلا گیا، ماتم کر لیا، مسجد سن لی، عرش بہا لیا، یہ سب محبت کا ثبوت ضرور ہے، لیکن ولایت کی وہ آخری منزل جو ہم تم سے چاہتے ہیں، یاد رکھنا اس کے لیے لمحہ لمحہ تمہیں اپنے اعمال کا حساب رکھنا پڑے گا، اعمال کا حساب رکھنا پڑے گا. قرآن نے کہا نا اشتنبو کثیر من الظن، بدگمانی سے ڈرو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی کبھی کبھی گناہ بن جاتی ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے میں تمہارے صرف اعمال کو کنٹرول کرنے نہیں آیا بلکہ تمہارے خیالات پر بھی پہرا بٹھانے آیا ہوں. اور خیالات کیا آ سکتے ہیں انسان کو؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں خیالات میں آ سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں تصورات میں آ سکتی ہیں. دیکھیے ایمان کی بلندی اور ماہ مبارک کے رمضان میں ہمیں کہاں تک جانا ہے اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور مثالیں کیا ہیں ہمارے سامنے، یہ میں کروں ایک خدمات دیجیے محمد عارف صاحب. ایمان کے سلسلے میں معصومین کی بات، 14 معصومین کی بات کیا کی جائے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. معصومین کے بعد جن کا رتبہ ہے جو مقام عصمت پر ہے، لیکن 14 معصومین میں شامل نہیں، جیسے حضرت علی اکبر علیہ السلام، جیسے جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام، جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا، جیسے بی بی معصومہ کن سلام اللہ علیہا، یہ مقام عصمت پر ہے لیکن 14 معصومین میں نہیں. ان کی عصمت اکتسابی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، دیکھیے ذہن میں بات رہے کہ ایمان کا سفر کتنا کٹھن ہے اور کہاں تک. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں کٹھن ہے تو آپ یہ کہہ رہے بھائی مولانا نے بڑا لمبا چوڑا نسخہ بتایا، نہ نومت تیل ہوگا نہ بخشا جملہ ممبر سے کیا کہوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ راستہ بڑا طویل ہے، سامان اکٹھا کیجیے. اگر راستہ طویل ہے اور راستہ طے کرنا ہے تو کوئی عقل مند یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھ جائیے، راستہ تو طے کرنا ہے. بس دیکھیے آپ خیال رکھیے گا راستے میں اپنے بیگ میں، سوٹ کیس میں تمام ضرورت کی چیزیں لے لیجیے، رکھ لیجیے، اور آپ کو دسترخوان ملا ہے تیار ولایت کا، ولایت کے پاس کوئی اگر آ جائے تو اسے تمام چیزیں مل جائیں. سورہ نساء کی آیت ہے، بڑی اچھی آیت ہے. حدیث پروردگار ایمان کا معیار بتلا رہا ہے، ہم یہ روزے نماز کیوں ہے مومن بن جائے ایمان. حبیب فلم رب کا لا یؤمنون، حبیب تمہارے رب کی قسم، اللہ رب قسم کھا رہا ہے رسول خدا کو مخاطب کر کے اور کہہ رہا ہے فلم رب کا، حبیب تمہارے رب کی قسم. اچھا پہلی تو بات یہی کہ خدا قسم کھا رہا ہے اپنی، لیکن جب اپنی قسم کھا رہا ہے تو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بذات خود نہیں دیکھ رہا بلکہ محمد مصطفیٰ کا رب ہونے کے ناطے سے دیکھ رہا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، حبیب تمہارے رب کی قسم پروردگار تو ہی تو محمد مصطفیٰ کا رب ہے. کہا کہ نہیں، ہم اگر قسم بھی کھائیں گے تو اپنے حبیب کے ذریعے اپنی قسم کھائیں گے. فلاں و رب کا، حبیب تمہارے رب کی قسم. اچھا جب قسم کھا لی، لا یؤمنون، یہ لوگ جو تمہارے اطراف میں ہیں نا، نماز میں بھی آ رہے ہیں، روزے میں بھی ہیں، حج میں بھی جا رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، بڑے کٹھن کام کیے صحابہ کرام نے مسلمانوں نے رسول کے ساتھ، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے حبیب دیکھو تمہارے رب کی قسم فلاں رب کا، یہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے، یہ کبھی مومن نہیں بن سکتے. کب تک مومن نہیں بن سکتے؟ حتیٰ اس وقت تک کہ جب نمازیں پڑھ لیں، جب روزے رکھیں، صدقہ خیرات سے حج پہ جائیں، یہ عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن پروردگار عالم ذرا اور بلند مرتبے پر آ کر، ایک اور اعلیٰ درجے پر آ کر گفتگو فرما رہا ہے. حبیب یہ ایمان والے نہیں بن سکتے, مومن نہیں بن سکتے. کب تک نہیں بن سکتے مومن؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ تجھے یہ اپنے جھگڑوں میں, اپنے تنازعات میں, اپنے ڈسپیوٹس میں تجھے تیرے فیصلوں کو نہ مانے جج, تجھے نہ مانے قاضی, تجھے نہ مانے, اس وقت یہ ایمان والے نہیں بن سکتے. فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور اس کے بعد ہے حبیب جب تو فیصلہ انہیں سنا دے تو کبھی تیرے فیصلے کو سن کر ان کے دلوں میں تیرے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے, تیرے بارے میں کوئی برا خیال بھی نہ آئے. یعنی دو باتیں یہاں تک کہتی پروردگار نے, ایک تو جب بھی کوئی تنازعہ ہو تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, اور دیکھو خبردار یاد رکھنا جب محمد مصطفیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دے تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے اس وقت تک جب تک کہ تم محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو سن کر تمہارے دل میں بھی کوئی میل نہ آئے حبیب خدا کے فیصلے کے بارے میں. اگر محمد مصطفیٰ نے فیصلہ سنایا تم نے فیصلے پر عمل تو کر دیا لیکن تمہارے دل میں میل آ گیا, تمہارے دل میں برا بنایا, تم دل میں خفا ہو گئے, یہ کیا رسول نے فیصلہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے تم بے ایمان, تم کافر, تم مشرک. دیکھو قرآن کی سمدا سے نبوت اور امامت کی گفتگو فرما رہا ہے کہ دیکھو صرف عمل ہم تم سے نہیں چاہتے بلکہ تم اپنے دل پر بھی پہرا بٹھاؤ, خبردار ہمارے حدیب کے فیصلوں کے سلسلے میں کبھی تمہارے دل میں بھی کوئی بدگمانی نہ آئے. کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, کوئی ان کے دلوں میں بیل نہ آئے, وہ یوسف نے وہ تسلیما, اور تمہارے فیصلے کے آگے خوشی خوشی سر جھکا دے. یعنی محمد نے مصطفیٰ جتنا بھی تمہارے حق میں برا فیصلہ دے, تمہیں اگر لگے کہ محمد مصطفیٰ نے حبیب خدا نے یہ بہت برا فیصلہ دیا, میرا نقصان ہو گیا, زندگی تباہ ہو گئی, تو دیکھو عمل میں تمہیں اسی فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہے, دل میں کوئی میل نہ آئے, اور نہ صرف یہ دو باتیں ہو بلکہ ہنسی خوشی سر جھکا دو حبیب خدا کے فیصلے کے بارے میں. اب آپ دیکھیے ذرا, اب آپ دیکھیے کہ ہے کیا سلسلہ. اگر رسول یہ کہہ دیں کہ نماز صبح پڑھنی ہے, عجیب پتہ نہیں اسلام کا یہ کیا نظام ہے, صبح کی نیند اتنی بہترین آ رہی ہوتی ہے مولانا, کیا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے شہر میں چھڑکاؤ کر کے ہندوستان پاکستان میں, اور اسی وقت مؤذن کی آواز آتی ہے, خدا اس مؤذن کو سمجھے کہ کس وقت نیند چھوڑا دیتا ہے. حضور اب یہ فیصلہ ہے بھائی مال سب کا دینا ہے, عجیب اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے, 12 سال انٹرمیڈیٹ تک پڑھا, اس کا 4 سال ڈگری تھی, سب کا دے دوں 2.5-3 لاکھ روپے, کیا کروں, خانہ کعبہ کے چکر کاٹ کے آ جاؤں, سر اڈا کر آ جاؤں, اپنا ایک بکراما کاٹ دوں, اس سے بہتر اس سے زیادہ پیسہ میں یہاں دے دوں گا. دیکھیے پروردگار کہہ رہا میرے فیصلے اور میری ذات, حکومت میری ہے, جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. 4000 برس مولا کائنات نے فرمایا کہ شیطان سے عبادت کی تھی خدا کی, اور مولا نے فرمایا کہ لا یدرا امین سنگھ نے دنیا کو ہار دئی, کچھ کوئی نہیں جانتا کہ 4000 برس تمہاری دنیا کے 4000 برس تھے یا وہ آخرت کے 4000 برس تھے. 4000 برس اس نے عبادت کی, ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, خدا نے کہا نکل جا, تم خدا جس طرح تم سے کہہ رہا ہے عبادت کرو, خدا کے فیصلے کو مانو. اب آپ آئیے ذرا کہ کون اس فیصلے پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیے میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا, مسائل میں جب پڑھے جاتے ہیں تو گریا ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے گریا ہونا, لیکن اگر ہم ذرا مزید سمجھ لیں کہ یہ جو شہزادے تھے, یہ جو ہمارے آقا زادے تھے, یہ ایمان کے کس مرتبے پر تھے, تو پھر گریا کرنے میں ذرا اور اجر و ثواب کا اضافہ ہو جائے گا. ایک دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی رسول خدا پر ظلم ہوا, مولا کائنات پر ظلم ہوا, جناب سیدہ پر ظلم ہوا, ایک خاتون اکیلی بے یار مددگار اس پر ظلم ہوا, گریا کرتا ہے, اس کا بھی ثواب ہے. لیکن ایک آدمی کہتا سیدہ نساء عالمین, خاتون جنت, رسول کی بیٹی, رسول کا ٹکڑا, امیر المومنین کی ہمسر, وہ خاتون کے جس کے قدموں میں امام حسن اور امام حسین کی جنت ہو, وہ خاتون کیا تھی؟ اب جو گریا کرے گا تو اثر دوسرا ہوگا. ابو الحسن عباس علیہ السلام کیا فیصلہ ہے حسین ابن علی کا؟ علمدار تمہیں بنایا جائے گا, علم دے دیا. اس کے بعد کیا فیصلہ ہے کہ دیکھو سب سے آخر میں تم جاؤ گے, سب سے آخر میں جاؤں گا مولا. اس کے بعد پھر کیا کہا, جب جا رہے ہیں تو کہا کہ جنگ کی اجازت دیجئے, کہا کہ دیکھو علم لے کر جاؤ اور پانی بچوں کے لیے تھوڑا سا لے آؤ. یہ ہوتا ہے ابن علی کا فیصلہ, یعنی رسول کا فیصلہ. اب آپ مجھے بتائیے کیا ابو الفضل عباس کے دل میں کوئی خیال آیا ہوگا کہ بچوں کو تو جنگ کی اجازت دی اور مجھ سے کہہ رہے پانی لے کر آؤ؟ مطلب یہ کیا خیر کہہ دیا مولا حسین آپ نے تو مجبوراً پانی لینے جا رہا ہوں، لیکن یہ اچھا نہیں کیا آپ نے مجھے پانی کے لیے بھیجا. حدیثیں گواہ ہے، احادیث معصومین کی گواہ ہے، چھٹے اور پانچویں امام گواہی دے رہے ہیں، چوتھے امام گواہی دے رہے ہیں، سید سجاد نے گواہی دی، امام باقر نے گواہی دی، امام جعفر صادق نے گواہی دی کہ ہمارے چچا عباس پر خدا کی رحمت نازل ہو، رحم اللہ عمی العباس کان مستکمل الایمان وغافل البصیرہ. ہمارے چچا عباس ایمان کی آخری حد پر تھے، ایمان کی آخری حد پر تھے. یعنی سلمان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ابو جہل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، میسم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مرداد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، عمار یاسر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، رشید ہجری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، عمر بن حبیب خدائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آخری درجے پر ابو الفضل عباس ہیں ایمان کے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب حسین بن علی نے فیصلہ سنایا کہ عباس سب سے آخر میں جاؤ گے، ابو الفضل عباس کے دل میں کوئی میل نہیں آیا اس فیصلے پر. خوش تھے عباس اس پر کہ مجھے حسین نے جس کام کے لیے منتخب کیا میں وہ کام کروں گا، خوشی خوشی کروں گا. کہا مستقبل ایمان. سلمان فارسی کون؟ سلمان فارسی وہ کہ جن کا مقام عصمت یہ ہے کہ منا اہل بیت ہے، جن کا مقام عصمت یہ کہ ملائم میں تھے سلمان فارسی، امیر المومنین مدینہ میں کئی فرسنگ کا فرسخ کا فاصلہ، تین چار دن لگ جاتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ اگر کوئی جائے. ادھر سلمان کا دم نکلا، ادھر امیر المومنین بحجاز امامت مدینہ سے گئے مدائن، سلمان کی نماز جنازہ پڑھا کر دوبارہ واپس مدینے آئے تھے. دیکھیے یہ امیر المومنین ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے جو ایک قدم بغیر خدا کی مرضی کے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کا قدم خدا کی مرضی کا آئینہ ہے. وہ ہستی جا رہی ہے سلمان کی نماز پڑھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ خدا کا حکم ہے کہ علی ابن ابی طالب جاؤ سلمان کی نماز پڑھا کر واپس آؤ. اور بہت سے متبرک لوگ تھے، بہت سے صحابہ موجود تھے. یعنی وسیع رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سلمان وہ ہستی ہے کہ جس کی نماز علی ابن ابی طالب پڑھائیں گے. معمولی بات نہیں ہے. امیر المومنین کی نماز کی حیثیت کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ میں پہلے واقعہ سنا چکا ہوں، دوبارہ سن لیجیے. ایک شخص کا دوست مر گیا، انتقال ہو گیا، کربلا میں دفن کیا گیا. اسے بہت بد کردار آدمی تھا، جانتا تھا بھارت. ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا دوست کو کہ قبر میں بہت اچھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور بہت ہی آرام اور سکون کی بات ہے. کہتا میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی تیرا عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا، تجھ پر تو عذاب ہونا چاہیے، عقاب ہونا چاہیے، یہاں پر ملائکہ عذاب کو موجود ہونا چاہیے. یہ بتلا کہ دشمن کی اتنا زیادہ کرم کس بات کا ہے اور سکون سے تو اپنی قبر میں. کہا کہ دیکھو کل شب جمعہ تھی، کربلا میں سید الشہداء کی زیارت کے لیے امیر المومنین تشریف لائے. اب اسی جملے پر رک جائیے، اس کے بعد کیا کہنے کو رہی ہے. حسین ابن علی کی زیارت کے لیے امیر المومنین تشریف لائے تھے. امیر المومنین اور سید الشہداء کی بارگاہ میں ایک غلط سلوات آپ بھیج دیجیے. اس کا تو امیر المومنین نے زیارت کی سید الشہداء کی، اور اس کے بعد جاتے وقت ایک الہم پڑی تمام کربلا کے مردوں کے لیے. اس ایک حمد کا اثر یہ ہے، علی بن ابی طالب کی زبان سے نکلی ہوئی قرآن کی آیتوں کا اثر یہ ہے کہ خدا نے کربلا میں جتنے مردے تھے سب پر زیادہ کو اٹھا لیا. تو یہ امیر المومنین کی ایک فاتحہ کا اثر ہے، یہ ہے امیر المومنین کی فاتحہ کا اثر. اور یقیناً آپ اللہ سمجھتے ہیں مانتے ہیں کہ صرف آپ کے دل کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ایسے واقعہ سنانا مقصد ہے. تو ایمان وہاں تک جانا ہے ابو الفضل عباس کی ذات سامنے رہے، مولا حسین کی ذات سامنے رہے کہ جو فیصلہ آ گیا اس پر ہمیں عمل کرنا. اور یقیناً اس وقت معصوم پردہ رحمت میں، معصوم کے براہ راست احکام ہم تک نہیں آتے. جو دین ہمیں پتا ہے، جو طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا علماء سے، ہمارے مراکز جو ہے وہاں سے، کہ کس انداز سے دین کو دیا جائے، مسائل شریعہ کو، زندگی کو، عقائد کو، اعتقادات کو، اعمال کو، افعال کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے. آپ حضور نماز پڑھتے ہی ہیں سب الحمدللہ، تو نماز اگر آپ کی تصحیح ہو جائے تو کیا برا ہے؟ توجہ ہے بھائی. نماز میں آپ پڑھتے ہیں، ایک آدمی یوں ہاتھ رکھتا ہے زمین پر، نماز تو تم پڑھ ہی رہے ہو، تو تھکا تو رہے ہو اپنے آپ کو، اٹھک بیٹھک تو کر ہی رہے ہو، تو میرے بھائی ہاتھ کو ذرا سیدھا رکھ دو، دونوں انگوٹھے نماز میں لگانا واجب ہے پیر کے. تو آپ انگوٹھا اگر کوئی نہیں لگاتا تو یہ سیکھ لیں، اگر کوئی آپ کو سکھائے تو جو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کہ دیکھو ذکر کرتے وقت بدن ساکت ہونا چاہیے، ہلے نہ، بھائی نماز میری آپ سے کیا مطلب؟ حضور روایت میں آیا ہے، حدیث ہے، کیا کیا جائے؟ آئمہ نے ایسے سکھائی، بھائی وضو تو آپ کر ہی رہے نا، تو ٹھیک وضو کر لیجیے، ذرا سیکھ لیجیے وضو، دیکھ لیجیے وضو میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ایمان کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر امیر المومنین پنجتن آئمہ معصومین آپ کو وہ نور عطا کرے علم کا کہ جس کے ذریعے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اسی عمل کے ذریعے، انہی اعمال کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے۔ روایت ہے امیر المومنین کی کہ کل شیئن تبعن لصلاتک، تمہاری زندگی کی ہر چیز، تمہارا ہر عمل تمہاری نماز کے تابع ہے۔ اب آپ کو اگر یہ حدیث بری لگ رہی ہے یا آپ اللہ اسے پسند نہیں کر رہے یا نہیں مانتے، تو امیر المومنین کا گریبان پکڑیے جائے گا جس میں ہمت ہے۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے نہ میں سوچ سکتا ہوں۔ مولا کائنات فرما گئے، دیکھو تم جو بھی کرتے رہو، کل عمل یا کل شیئن تبعن صلاتک، اے مومن تیرا ہر عمل تیری نماز کے تابع ہے۔ جتنی زیادہ تیری نماز اچھی ہوگی، ابھی میرے الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہے، جتنی زیادہ تمہاری نماز اچھی ہوگی بقیہ زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ اول وقت نماز زندگی میں مٹھاس لاتی ہے، اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور بہت جو بچے ہیں ابتدائی عمر میں 15-16-17 سال والے، کہ دیکھیے نماز کو آپ اتنا بوجھ مت سمجھیے، نہ اذان دیجئے نہ اقامت۔ اب یہاں پہ بہت سی مائیں ہیں وہ کہتی مولانا آپ یہ اور کہہ دیتے کہ نہ اذان پڑھو نہ اقامت، بچے بھی بغیر اذان اقامت کے پڑھیں گے۔ دیکھیے جو چیز واجب نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ ہے جو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک صف مغرب سے مشرق تک فرشتوں کی کھڑی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، پورا ثواب اس نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن ایک نوجوان ہے، اس نے دھیرے دھیرے لائیے ٹریک پر، لائیے آہستہ آہستہ لائیے، بھائی یار چلو اللہ اکبر نماز دور پڑھتا ہوں، واجب کو پڑھتا ہے اللہ اکبر، ایک الحمد خدا اللہ رکو میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے میں بھی یہی، التشہد سلام ختم ہو گئی، جناب سیدہ کی تسبیح پڑھیے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ وہ دو رکعت نماز کہ جو بغیر ہماری دادی کی تسبیح کے، ہماری دادی کی تسبیح کے ساتھ پڑھی جائے، دو رکعت نماز جو ہماری دادی کی تسبیح کے ساتھ پڑھی جائے، میری نظر میں ان 2000 رکعتوں سے بہتر ہے کہ جس میں ہماری دادی کی تسبیح نہ پڑھی جائے۔ تو جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ دیجئے، 4 رکعت دو کی، 4 رکعت اصل کی، اسٹاپ واچ لگا کر بھی اگر آپ پڑھیں تو 8-9-10 منٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹل نماز کی بیچاری غریب الوطن نماز، بیچاری نماز، بڑی مظلوم نماز، یہ 17 منٹ کا کھیل ہے پورا۔ کھیل کا مطلب یہ کہ 17 منٹ میں پورا مسئلہ نمٹ جاتا ہے، لیکن اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، یہی 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سکون کے ساتھ پڑھیں۔ ایسی چیزیں نماز کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ لاتی ہے، ایک سکون لاتی ہے۔ اور واقعہ کربلا، آپ کو پتا ہے عاشور کا واقعہ جو مدد مانگی سید شہزاد، اس پر اس طرح جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اچھا بڑی عجیب بات ہے، قرآن نے بڑے عجیب انداز میں گفتگو کی، دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہوں گا کہ اپنے اوپر رنگ کر کے کلئی کر کے اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر آئمہ کی بارگاہ میں بچ جائیے، جیسے ہیں ویسا آئمہ کو پیش کیجیے۔ میں نے یہاں عرض کیا تھا کہیں اور مجھے یاد نہیں کہ دیکھیے ایکس رے مشین میں جب آپ جائیں گے تو ایکس رے مشین خود بخود بتا دیجیے کہاں پر ہڈی ٹوٹی ہے۔ اگر بلڈ گروپ، کسی کا بلڈ ٹیسٹ ہونا ہے، اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، مسائل، جراثیم، بیماریاں، اگر آپ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا ہی خون دینا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ کے خوش نہیں ہو سکتے کہ مجھے ڈر تھا کہ فرض کیجیے میرے بلڈ میں فلاں چیز نکل آئے گی، شوگر نکل آئے گی، تو میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، کسی دوسرے کا خون دے دیا، رپورٹ کیجیے لا گئی۔ حضور نقصان آپ ہی کا ہوگا، میرا ہی ہوگا۔ تو آئمہ کے سامنے جب بھی جائیے کلئی کر کے بچ جائیے، رنگ کر کے بچ جائیے، مولا ہم یہ ہے اب آپ کیجیے۔ قرآن فرما رہا ہے شفا الما فی الصدور، جو بھی بیماریاں ان کی شفا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شفا ہوں۔ دو نقطے ہیں یہاں پر، بتاؤں گا پھر وہ حدیث جو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کہ دیکھیے شرط یہ نہیں ہے کہ آپ دوا کھانی پڑتی ہے نا، دوا کھانی پڑتی ہے، شربت پینا پڑتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم قرآن تک آؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے دروازے پر آؤ، قرآن میں تدبر کرو، قرآن کو سمجھو۔ جب تم نے یہ کام شروع کرنا شروع کر دیا تو خود بخود شفا مل جائے گی تمہیں، تمہارے سینوں میں جتنے بھی امراض ہیں، اگرچہ ہمیں ان امراض کا پتہ نہ ہو، ہم نہ جانتے ہو کہ ہم کن بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ بغیر آپ کے بتائے ہوئے صرف اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لے آئیے، بات توجہ کیجیے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لے آئیے, آپ قرآن کو کے سامنے اپنے آپ کو لے آئے, گویا آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے لے آئے, امیر المومنین کے سامنے لے آئے. جب آپ آ گئے سامنے ایکس رے مشین کے تو خود بخود مشین بتائی کہ کہاں کہاں بدن میں خرابیاں موجود ہیں, اور وہ خود بخود صحیح کرے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, ایکس رے مشین کے سامنے جاتے ہیں, آزمائش ہوتی ہے, یا ایکس رے لیتے ہیں, یا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور جو باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر دیکھتا ہے, پھر دوا دیتا ہے. لیکن یہ ولایت کی جو کل شفا خانہ ہے, جو ہسپتال ہے ولایت کا اور امامت کا, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو لے جائیے, بس ذکر مت کیجیے کیا مرض ہے, سامنے لے آئیے, ولایت خود اپنا کام کرے. قرآن کہہ رہا ہے شفاؤں لما فی الصدور, شفا ہے ان تمام چیزوں کی جو تمہارے سینوں میں ہے. قرآن کہہ رہا تم ہمیں مت بتاؤ کہ تم میں کیا بیماریاں ہیں, جو بھی تمہارے سینے میں بیماریاں ہیں تم ہمارے دروازے پر آؤ, صحیح ہم کریں گے. بس یہ کہو کہ پروردگار میں بیمار ہوں, میں مریض ہوں, مجھے تم صحیح کر. اور ابھی لوگ نے ایک سلوات دیجیے محمد علی محمد پر, اب کچھ آج قرآن کے بارے میں گفتگو کرنی تھی وہ رہ گئی, اور اب وہ رہی جانی چاہیے کیونکہ تین چار منٹ رہ گئے. اس ٹائم میں وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ہے کہ قرآن نے ہر چیز کے بارے میں حقیقت کو بتایا ہے. قرآن کو اگر آپ کل انشاءاللہ اس پر اگر یاد رہا تو میں قرآن کے انداز گفتگو پر یہاں گفتگو ہوگی کہ قرآن کس انداز کی گفتگو کرتا ہے. میں سرچ کر رہا تھا اتفاق سے ایک لنک آیا میرے پاس اور دیکھا میں نے, تو مجھے بہت اچھی کتاب لگی ہے, لیکن وہ کہاں چھپی ہے میں دیکھ نہیں پایا, کچھ پرابلم آ رہی تھی. کہ اکثر ہمارے نوجوان بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا تبیان لکل شہید قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, تو فلانی لا ہے یہاں پر, ہومز لا ہے, بوائز لا ہے, چارلز لا ہے, یہ ایٹم کی تھیوری ہے یہاں پر, جو فلانی آدمی ہے ڈارون کی تھیوری ہے یہاں پر, لامارک نے جو کہا تھا وہ ہے یہاں پہ, فرض کیجیے کہ کانٹ کا فلسفہ ہے, برسوں کا فلسفہ ہے. حضور یہ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ رہے تبیان لکل شہید. دیکھیے حضور اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن سائنس کی کتاب ہے, یعنی نشانیوں کی کتاب ہے, نہ سائنسز کی کتاب ہے. قرآن آپ کو لینڈ مارک بتا رہا ہے کہ یہاں سے چلو گے تو یہ ہوگا, وہاں سے چلو گے تو یہ ہوگا, ورنہ اگر قرآن تمام کی تمام چیزوں کا ہمارے لیے جمع کر کے پیش کرتا تو پھر بات دوسری ہو جاتی ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن ہے تبیان لکل شہید ہر ایک کے لیے. پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر مجھے موقع دیا جاتا, اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں صرف قل ہو اللہ احد سے اگلی اور پچھلی تمام ادیان کی شریعتوں کو نکال کر بتا دیتا. اب آپ مولانا سے توقع رکھیں گے, مولانا آپ بھی یہ کام کیجیے. حضور مولانا مولانا ہے, مولانا کو پڑھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, کبھی یہ صفحہ کبھی وہ صفحہ, کبھی قرآن کی وہ تفسیر, کبھی حدیث, کبھی حدیث کے بارے, کبھی ڈکشنری, کبھی لغت, کبھی اوپر کبھی نیچے دائیں بائیں, اس کے بارے نظریہ لا کر پیش کرتے ہیں. کہاں آپ مولانا کو ان ہستیوں سے ملا رہے ہیں کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں. تو یہ چھٹے امام نے فرمایا اور پانچویں امام نے, تو ہے تبیان لیکن ان کے لیے. قرآن کے اندازے گفتگو کیا ہے, یہ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی. امیر المومنین خطبہ نمبر 176 میں عجیب بات فرماتے ہیں قرآن کے لیے. وَعْلَمُوا, اے لوگوں جان لو, اَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. قرآن جان لو, دیکھیے جب مولا کائنات کہیں جان لو, توجہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی توجہ والی چیز ہے. یہ ممبر میں بیٹھے مولانا کی طرح نہیں کہ بار بار میں کہہ رہے توجہ کریں توجہ کریں. لوگ کہتے ہیں آخر توجہ کرنے والی کون سی بات تھی مولانا بار بار کہہ رہے تھے. یہ مولا کائنات ہے جو جب کہیں گے وَعْلَمُوا, جان لو, توجہ کرو, اَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. قرآن نصیحت کرنے والا, ایسا نصیحت کرنے والا ہے تمہارا ساتھی کہ جو کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. والہادی الذی لا یضل, اور قرآن ایسی ہدایت دینے والی چیز ہے جو کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. والمحدث الذی لا یکذب, اور قرآن گفتگو کرنے والا تمہارا ایسا ساتھی ہے جو کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولے گا. اور پھر فرمایا مولا کائنات سے, دیکھو قرآن ایسا ساتھی ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ایسی نصیحت کرتا ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا, قرآن ایسی ہدایت کرتا ہے جو کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گی. پھر فرمایا, اب یہ دیکھیے, جس کو امیر المومنین پر ایمان ہے, جس کو امیر المومنین کی ولایت پر ایمان ہے, جو یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی بن ولی اللہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے, جس کا یہ ایمان ہے کہ قبر کی پہلی رات, جس کا یہ ایمان ہے کہ پولیس رات پر, جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کے وقت امیر المومنین آئیں گے, جس کا یہ ایمان ہے کہ امیر المومنین ساقی کوثر ہے, جس کا یہ ایمان ہے کہ قیامت میں لوائے حمد امیر المومنین کے ہاتھ میں ہوگا, وہ اس جملے کو غور سے سنے. جو ایمان نہیں رکھتا امیر المومنین پر وہ سنے. فرما رہے امیر المومنین کے دعویٰ نہیں ہے, امیر المومنین کا وعدہ ہے. آئمہ دعویٰ نہیں کرتے, جو ان کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی وعدہ ہوتا ہے. وما جعل هذا القرآن, اے لوگو سن لو, کبھی بھی کوئی شخص قرآن کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کرے گا مگر یہ کہ, مولا فرما رہے تم میں سے جو شخص بھی قرآن کے ساتھ ہم نشین بنے گا, جو بھی قرآن کی صحبت کو اختیار کرے گا, جو بھی قرآن میں تدبر کرے گا, اس کے ساتھ یہ دو چیزیں پیش آئیں گی ہمیشہ. الا قام عنه بزيادة او نقصان, جو بھی قرآن کا ہم نشین بنے گا ہمیشہ اس کے ساتھ دو حالتیں پیش آئیں گی, یا تو اس میں کوئی چیز بڑھے گی یا کوئی چیز کم ہوگی. توجہ کیا آپ نے؟ مولا فرما رہے کہ تم میں سے جو بھی قرآن کے ساتھ رہے گا, قرآن سے تدبر کرے گا, قرآن کے ساتھ مجالست کرے گا, مصاحبت کرے گا, ہم نشین بنے گا, قرآن کی صحبت اختیار کرے گا, قرآن کو اپنا دوست بنائے گا, دن میں تدبر کرے گا, تفکر کرے گا, قرآن کو کھول کے پڑھے گا, ما جعلک هذا القرآن الا قام عنه بزيادة او نقصان, تم میں سے کوئی بھی جب بھی قرآن کے ساتھ ہم نشین بنے گا دو چیزیں پیش آئیں گی اس کو, ایک چیز بڑھے گی ایک چیز کم ہوگی. فرمایا زیادہ تم فل ہدا و نقصان فل ضلالہ, تم جب بھی قرآن کے ساتھ ہمدشی بن کے اٹھو گے تمہاری ذات میں ہدایت بڑھے گی, گمراہی کم ہوگی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور اسی طرح سے حدیث بیان فرمائی امیر المومنین نے, دیکھیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین کا تعلق خدا سے کیا ہے اور خدا کا امیر المومنین سے کیا تعلق ہے. فرمایا امیر المومنین نے, لقد تجلى الله في كلامه لخلقه ولكن الناس لا يعلمون, پروردگار نے قرآن میں ان الفاظ میں اپنی ذات کی تجلی کی ہے, اپنی ذات کا نور دکھایا ہے, لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن پروردگار کی ذات کی تجلی, قرآن علی بن ابی طالب کی ذات کی تصویر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے جان الفاظ قرآن کے کاغذ پر لکھے ہوئے اگر پروردگار کی ذات کی تصویر بتا سکتے ہیں, تو سوچئے وہ علی بن ابی طالب جو جسمانی اور روحانی وجود میں موجود ہے, اور رسول یہ فرما کے جائے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی بن ابی طالب پروردگار کی وہ تجلی ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنی ذات کی نمائش اور زیارت کرواتا ہے. تو ہم کیوں محبت ہے اہل بیت ہے دل میں قرآن, جس ذبی القرآن بہار ہے قرآن, جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن کو پڑھیے, اور اگر قرآن کو دعا دشا کرنا ہے دوبالا کرنا ہے تو قرآن کو ہدیہ کیجیے امام زمانہ کو, جناب سیدہ کو مزید ثواب ملے گا. اور یہ دعا کیجیے کہ پروردگار میں صرف تیرے ولی اللہ مطلق علی ابن ابی طالب کے وعدے کی بنا پر قرآن کو پڑھ رہا ہوں, پڑھنا مجھے کیا پتا کہ قرآن ہے کیا, کس پر نازل ہوا, کیسے نازل ہوا, میں بہت حقیر ہوں اس سے, کہیں حقیر ہوں کہ میں یہ سمجھ پاؤں کہ قرآن ہے کیا. پروردگار تیرے بندے نے, تیرے اس عظیم بندے نے علی ابن ابی طالب نے یہ وعدہ دیا ہے ہمیں کہ جو قرآن کو پڑھے گا اور ہم نشینی اختیار کرے گا گمراہی کم ہوگی ہدایت بڑھے گی. پروردگار میں تیرے علی کے بتانے کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہوں, تو پروردگار تو ایسا کر میری ذات میں کہ ہدایت بڑھے گمراہی کم ہو. یہ ابو الفضل عباس کا مرتبہ ہے کہ دیکھیے نہ صرف یہ کہ ابو الفضل عباس نے سید الشہداء کے فیصلے پر سر جھکا دیا بلکہ دل میں کوئی میل نہیں آیا, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہنسی خوشی خوش ہو کر ابو الفضل عباس نے خدمت انجام دی. بس وقت ہو چکا ہے, میں چار جملے مسائل کے پڑھوں گا. جب ابو الفضل عباس آئے اور رخصت کی اجازت مانگی تو ایک دفعہ سید الشہداء نے, آپ سب مسائل تو جانتے ہیں, بس ایک ذکر ہے کہ کسی طرح سے بی بی شہزادی کونین اس مسجد پر اپنی نظر کریں, کیونکہ ان کے فرزند ان کے بیٹے کے مسائل کا ذکر ہو رہا ہے. ایک دفعہ حسین سے جب اجازت مانگی, حسین نے یہ کہا کہ تم میرے لشکر کے سردار ہو. مقصد میں موجود ہے جملہ کہ ابو الفضل عباس نے جواب دیا, مولا وہ لشکر کا نام لیا. اب عباس کا سینہ پھٹا جا رہا ہے, مولا دشمن آپ پر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں, مردوں میں سوائے میرے اور آپ کی کوئی نہیں بچا جنہیں جنگ کے لیے جا سکے. مولا سید الشہداء اے فرزند رسول, اب عباس یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ سیدانیوں کے خیمے تک دشمن آ جائیں, سیدانیوں کے خیمے تک دشمن لپک لپک کر آئے اور للکارے ہمیں, خیمے میں فاطمہ کی بیٹی موجود ہو اور خیمے کے نزدیک تیر آ کر گرے. بس اتنا عباس کو اجازت دی, عباس جا رہے ہو جاؤ لیکن دیکھو بچوں کے لیے پانی لے آنا. عباس گئے, شریعہ پر حملہ کیا. اب عباس عجیب کام کر رہے ہیں, جنگ کے لیے نہیں رک رہے عباس, کیونکہ عباس جنگ کرنا نہیں جانتے. جانتے ہیں حسین کا حکم ہے پانی لاؤ, شریعہ پر گئے, کئی ہزار سوار تھے ان کو دھکیلا, ایک دفعہ اپنے آپ کو نہر میں ڈالا, مشکیزہ بھرا, چلو بھر کر پانی اٹھایا اور پانی کو دوبارہ چلو کو دریا پر دے مارا. یعنی عباس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس پانی کے لیے تم لوگ اتنا جتنی جنگ کر رہے ہو, ابو الفضل عباس کے لیے وہ پانی زہر سے بدتر ہے اگر فرزند فاطمہ نہ پیے. کوئی یہ نہ کہے کہ ابو الفضل عباس نے چلو اٹھایا, فاطمہ کے بچے کی پیاس یاد آئی. ارے عباس پیاس کو بھولے کب سے جو پیاس یاد آئی؟ یہ ام البنین کے دودھ کی تاثیر نہیں ہو سکتی کہ عباس کو پیاس یاد آئے. عباس بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ام البنین کے دودھ کی تاثیر دیکھو, کہ وہ پانی کے جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو, عباس کے ہوٹ سوکھ چکے ہیں, گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ جو حسین کے بغیر پانی پی لو. ہاتھ میں پانی آ چکا ہے, گرا دیا دوبارہ, گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے دوبارہ آئے, یا کہیں ایک نارا بلند ہوا, حسین سمجھ گیا کہ عباس کا دایاں ہاتھ کٹ چکا ہے. اب بائیں ہاتھ کٹا, یا کہیں آپ ابو الفضل عباس کیا کریں, عمر صاحب کی آواز آئی کہ دیکھو خیام تک پانی نہ پہنچے, کئی ہزار تیر عباس پر چلے. ابو الفضل عباس جب تیروں کا آتا ہوا دیکھا تو اپنے آپ کو ایک دفعہ مشکیزے پر گرا دیا, جتنے تیر مشکیزے پر لگنے تھے وہ عباس کے جسم میں پیوست ہو گئے. اب عباس گھوڑے پر نہ سمجھ سکے, ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی یا آقا, ادری کہا بھائی بھائی کی مدد لو کرو, میں کہوں گا مولا حسین یہ ابو الفضل عباس آپ کی خوش نصیبی ہے, اے ام البنین کے فرزند, اے بنی ہاشم کے چاند, ابو الفضل عباس یہ تمہاری کتنی خوش نصیبی ہے کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہو رہی تھی, جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو تم نے اپنے آقا کو آواز دی, ارے فاطمہ کا بیٹا دوڑتا ہوا تمہاری مدد کے لیے آیا, لیکن میں کہوں گا عباس تمہارا حسین کتنا مظلوم ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو جلدی سکینہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.